سنیچر 7 مئی سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کی فائرنگ سے 3 شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد بھارت مخالف عوامی مظاہرے پر فائرنگ میں 2 مظاہرین ہلاک. کیا شدت تحریک کا پیش خیمہ ہے؟
ملکن جتنی کم ہو رہی ہے اچانک یہ عوامی حمایت میں ایک نیا اضافہ ہو گیا ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبر سنیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں فوج اور مسلح شدت پسندوں کے مابین تصادم میں 3 مقامی شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے بھارت مخالف مظاہرے کیے ہیں. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارتی فوج اور مقامی پولیس نے پہلے ہی تصادموں کے دوران یا بعد میں عوامی مظاہروں پر پابندی عائد کی ہے اور لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مارے جانے والے شدت پسندوں کے جنازوں میں شرکت نہ کریں. لیکن آج پھر ایک بار جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ہزاروں لوگ اس وقت سڑکوں پر نکل آئے جب پولیس اور فوج کے مشترکہ آپریشن میں 3 مقامی مسلح شدت پسند ہلاک ہو گئے. رات بھر جاری رہنے والے اس تصادم سے متعلق اعلیٰ فوجی افسر بریگیڈیئر کے وینی گوپال کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے سرنڈر کرنے کی پیشکش کو مسترد کیا اور فوج پر فائرنگ کر دی.
برطانیہ کے شہر لندن کے پہلے منتخب مسلمان میئر صادق خان نے ساؤتھ وارویک کیتھیڈرل کی ایک تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. پاکستانی نژاد صادق خان کا تعلق برطانیہ میں حزب مخالف کی جماعت لیبر پارٹی سے ہے. اس تقریب میں مسٹر خان کے حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صادق خان نے کہا کہ میرا نام صادق خان ہے اور میں لندن کا میئر ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ وہ دارالحکومت میں موجود ہر کمیونٹی کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں. لندن کے میئر کے طور پر صادق خان کی کامیابی کا نیو یارک اور پیرس کے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے میئرز نے خیر مقدم کیا ہے. افغانستان میں سرکاری حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان کی ایک غیر رسمی عدالت میں سر عام ایک عورت کو پھانسی دینے کی منظر عام پر آنے والی ویڈیو گزشتہ مہینے ہی صوبہ جوزجان میں فلمائی گئی ہے. تفصیل نازیہ گلزار کی زبانی.
سوشل میڈیا پہ جاری ہونے والی اس مختصر ویڈیو میں 200 سے زیادہ آدمیوں کے ہجوم کو مقامی طالبان رہنما کا فیصلہ سنتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, جس کے بعد زمین پر برکے میں بیٹھی خاتون نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور وہی پیچھے سے ان کے سر میں گولی مار دی گئی. 4 سال پہلے ایسی ہی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی تھی.
بنگلہ دیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مقامی صوفی مسلم مشتبہ شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. جمعے کی شب راج شاہی میں ان کی لاش برآمد ہوئی. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں کس نے قتل کیا, لیکن یہ حملہ بھی اسی علاقے میں ہوا جہاں حال ہی میں ایک سیکولر نظریات رکھنے والے پروفیسر کو قتل کیا گیا تھا. واضح ہے کہ پچھلے 3 برسوں میں بنگلہ دیش میں 20 سے زیادہ افراد اسلامی شدت پسندوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں, جن میں بلاگرز, ماہرین تعلیم اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں. نیپال کی حکومت نے انڈیا سے اپنے سفارتکار کو واپس بلا لیا ہے اور ملک کی صدر بدیا دیوی بھنڈاری کا ایک انتہائی اہم دورہ انڈیا منسوخ کر دیا گیا ہے. دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں بظاہر ہونے والا حالیہ اضافہ نیپال کی ماویس پارٹی کی جانب سے اس اعلان کے ایک دن بعد دیکھنے میں آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کمزور مخلوط حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے اور ایک الگ اتحاد بنائیں گے, لیکن بعد میں انہوں نے اسی مخلوط حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا. واضح ہے کہ نیپال میں بعض سیاستدان انڈیا پر اس کے اندرونی سیاسی مسائل میں مداخلت کرنے کا الزام لگاتے ہیں. شام میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومتی سیکیورٹی فورسز کو ہمہ شہر کے جیل میں ہونے والی ایک بڑے بغاوت کو روکنے میں اب تک ناکامی ہوئی ہے. یہ بغاوت پیر کو کئی قیدیوں کو فوجی جیل میں منتقل کر کے وہاں انہیں پھانسی دیے جانے کے خلاف احتجاجاً شروع ہوئی تھی. بوزنیا میں سربوں کے علاقے میں ایک تاریخی مسجد کی بحالی اور اسے دوبارہ کھولے جانے کے موقع پر ہزاروں افراد جمع ہیں. بنجا لوکا میں واقع 16ویں صدی کی اس مسجد کو سرب فورسز نے 1990 میں سابق یوگوسلاویا کی جنگ کے دوران تباہ کر دیا تھا. مصر میں ایک عدالت نے قطر کو ریاستی راز افشا کرنے کے الزام میں ملک کے سابق صدر محمد مرسی اور دیگر 10 افراد کے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی ہے. اور یورپی کمیشن کے صدر جان کلاڈ جنکر کا کہنا ہے کہ آسٹریا اور اٹلی کے درمیان سرحدی کنٹرول کا نفاذ ایک سیاسی تباہی ہوگا. آسٹریا نے دھمکی دی ہے کہ اگر اٹلی پناہ گزینوں کو شمال بھیجنے کی تعداد میں کمی نہیں کرتا تو وہ درہ برینر کی سرحد پر جانچ پڑتال کا عمل شروع کر دے گا. کہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بدعنوانی کا سرطان کہاں تک پھیلا ہوا ہے. برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے پہلے مسلمان میئر نے حلف اٹھا لیا ہے. اور بوسنیا کے سرب حصے میں 16ویں صدی کی تاریخی مسجد کی تباہی کے بعد تعمیر نو. اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے. مگر سیربین میں پہلے اس خبر کی تفصیل کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں لوگ بھارت مخالف نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. یہ مظاہرین بھارتی فوج اور مسلح شدت پسندوں کے مابین تصادم میں تین مقامی شدت پسندوں کی ہلاکت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس استعمال کی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ چند برسوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلح شدت پسندوں کے جنازوں میں عام لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے جسے سیکیورٹی حکام اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں. دوسری جانب علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ شدت تشدد کی نئی لہر دراصل علیحدگی پسندوں کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی اور عوام کے اظہار رائے پر قدغنوں کا رد عمل ہے. تفصیل کے ساتھ سرینگر سے نامہ نگار ریاض مسرور.
بھارتی فوج اور مقامی پولیس نے پہلے ہی تصادموں کے دوران یا بعد میں عوامی مظاہروں پر پابندی عائد کی ہے اور لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مارے جانے والے شدت پسندوں کے جنازوں میں شرکت نہ کریں. لیکن آج پھر ایک بار جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ہزاروں لوگ اس وقت سڑکوں پر نکل آئے جب پولیس اور فوج کے مشترکہ آپریشن میں تین مقامی مسلح شدت پسند ہلاک ہو گئے. رات بھر جاری رہنے والے اس تصادم سے متعلق اعلیٰ فوجی افسر بریگیڈیئر کے وینی گوپال کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے سرنڈر کرنے کی پیشکش کو مسترد کیا اور فوج پر فائرنگ کر دی.
پہلے ہم نے ملٹنٹس کو آپشن دیا کہ سرنڈر کرنے, لیکن انہوں نے ہمارے جوانوں کے اوپر فائر کر دیا. جوابی کاروائی میں ہمارے جوانوں نے تینوں کو مار گرایا. اس میں سے ایک ایل ای ٹی گروپ کا اور دو ایچ ایم گروپ کے تھے. یہ ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایچ ایم اور ایل ای ٹی آج کل کسی کسی گروپس میں ساتھ ساتھ گھومنے لگے ہیں, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا.
وعدہ رہے جنوبی کشمیر کے اکثر علاقوں میں مسلح تصادموں کے دوران مظاہرین مسلح شدت پسندوں کے حق میں احتجاج کرتے ہیں, جس کے بعد پولیس اور نیم فوجی اہلکار انہیں منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس کا استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات براہ راست فائرنگ کی جاتی ہے. 14 فروری کو بھی جب پلوامہ میں مسلح تصادم کے دوران لوگوں نے مظاہرے کیے تو پولیس کی فائرنگ میں خاتون سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے. پولیس نے پہلے ہی لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ تصادموں کی جگہ سے دور رہیں, لیکن یہ سلسلہ ہر نئے تصادم کے بعد نئی شدت اختیار کرتا ہے. علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ حکومت فوج کی موجودگی یا مسئلے کشمیر کے حل کی بات کرنے والوں کا کافی تنگ کر رہی ہے, جس کے رد عمل میں اب نوجوان ایک بار پھر مسلح مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے لگے ہیں. حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے سربراہ میرویز عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ صورتحال خطرناک نتائج برآمد کر سکتی ہے.
نوجوانوں میں جو غم و غصہ ہے, جو اس وقت اینگر ہے, وہ اس بات پر ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں یہاں کے نوجوانوں کو پش کر رہی ہے ٹو دا وال. میں کہوں گا کہ یہ تو مارشل لا سے بھی آگے ہم جا رہے ہیں. اس کا اس وقت جو ریئیکشن نکل رہا ہے کہ جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پھر سے عسکریت کی طرف جا رہی ہے, پھر سے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی فیوچر نہیں ہے پولیٹیکل اور پیسفل جو ہے ریزسٹنس کا, یہاں پہ صرف جو ہے وہ بندوق اور گولی کی بات سنی جاتی ہے.
وعدہ رہے حریت کانفرنس کے دوسرے دھڑے کے رہنما سعید علی گیلانی ایک سال سے زائد عرصے سے گھر میں نظر بند ہیں. دیگر علیحدگی پسندوں کو بھی یا قید کیا جاتا ہے یا گھروں میں نظر بند رکھا جاتا ہے. علیحدگی پسندوں کو اکثر جمعے کی نماز کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور اکثر اوقات مسئلہ کشمیر یا انسانی حقوق سے متعلق سیمیناروں پر بھی پابندی عائد کی جاتی ہے. ہلاکتوں کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہو تو حساس بستیوں کی ناکہ بندی کی جاتی ہے اور انٹرنیٹ کو معطل کیا جاتا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ اظہار رائے پر مسلسل پابندی کے باعث نوجوانوں میں انتقامی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو تشدد کا باعث بنتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 3 درجن سے زائد شدت پسند مختلف جھڑپوں میں مارے گئے ہیں جو 2011 کے بعد اسی مدت میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. فوج کا کہنا ہے کہ فی الوقت کشمیر میں 150 سے زیادہ مسلح شدت پسند سرگرم ہیں جن میں سے 85 مقامی ہیں. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کی ہلاکت پر اس طرح کا عوامی رد عمل کیا ریاست میں کوئی نیا رجحان ہے؟ میں نے اب سے کچھ دیر قبل ریاست جموں کشمیر کے سینئر منسٹر اور حکمراں جماعت پی ڈی پی کے ترجمان نعیم اختر سے پوچھا کہ واقعہ تو شمالی کشمیر میں پیش آیا اور لوگوں کا رد عمل ریاست کے جنوب میں ہوا، یہ معاملہ کیا ہے؟
یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. ابھی دیکھیے، آج کل جتنے بھی ملیٹنٹس مارے جا رہے ہیں یہ لوکل لڑکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جذبات کا وابستہ ہونا ضروری ہے، تو ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے باقی زندگی یہاں رواں دواں ہے، میں بھی آج اسی علاقے میں ہوں، میں انفیکٹ اسی علاقے سے بول رہا ہوں اس وقت، اپنے موبائل سے آپ نے مجھے ملایا
جی.
تو باقی زندگی تو بالکل رواں دواں ہے. جو آپ دور سے سن رہے ہیں کہ بہت زبردست ہو گیا، مجھے نہیں اس کا اثر کوئی عام زندگی پہ پڑتا ہے. یہ لوکلائزڈ مظاہرے ہیں، اور یہ جب بھی کہیں ایسا واقعہ ہو تو یہ ہوتا ہی رہے.
اچھا نعیم اختر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ مقامی ملیٹنٹ ہیں یا مقامی عسکریت پسند ہیں، اور جب وہ مارے جاتے ہیں تو عوامی سطح پہ، مقامی سطح پہ ایک رد عمل ہوتا ہے. تو کیا اب بھارت کے انتظام، زیر انتظام کشمیر میں ایک نئی قسم کی تحریک پیدا ہو رہی ہے؟
بالکل نہیں ہو رہی. ایک نئی قسم کی تحریک یہاں ہو رہی ہے انٹرپرینرشپ کی، جو میں آج لے کے آیا. ایک نئی قسم کی تحریک ہو رہی ہے تعلیم کی.
نہیں، لیکن آپ نے ابھی آپ نے ابھی کہا کہ
یا تو آپ وہ بات سننا چاہ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں.
نہیں نہیں، میں نہیں کہلوانا چاہ رہا، میں نہیں کہلوانا چاہ رہا، میں آپ کی بات کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ نے کہا
یہاں تحریک ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے سرکاری سکولوں سے یہاں 50 لڑکے گئے، پورے ہندوستان کے، بھارت کے جتنے بھی آئی آئی ٹیز ہیں ان میں سلیکٹ ہو گئے فار دا فرسٹ ٹائم، مور دین 50 یگسٹرز. وہ تحریک آج کل یہاں چل رہی ہے. لیکن باہر سے یہ جو اسٹیریو ٹائپ ہے کشمیر کے متعلق، وہی چل رہا ہے.
نہیں، مگر آپ نے ابھی کہا نا کہ عوامی سطح پہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے جب یہاں کے مقامی لڑکے مارے جاتے ہیں.
اب نہیں ہو رہا، پچھلے 25 سال سے یہ چل رہا ہے، یا تو میرا ٹائم فریم تو اس سے بھی زیادہ ہے. یہاں کسی زمانے میں رائے شماری کی تحریک شیخ صاحب نے چلائی تھی، وہ بھی بہت بڑی زبردست تحریک تھی. لیکن ایسی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن اس میں ترقیاں ہو رہی ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں.
یہ تھے ریاست جموں کشمیر کے سینئر منسٹر اور حکمراں جماعت پی ڈی پی کے ترجمان نعیم اختر. اور جب میں نے سری نگر میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار الطاف حسین سے پوچھا کہ شدت پسندوں کے حق میں کھل کر عوامی حمایت کس بات کا پتہ دیتی ہے، تو ان کا کہنا تھا.
جی ہاں، بالکل آپ نے درست کہا کہ پچھلے کئی مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کہیں عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے جس میں عسکریت پسند مارے جاتے ہیں، تو پھر ان کے حق میں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، تو بھارت کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے. اور بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہی عسکریت پسند اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، ان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوتا ہے. اور پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ سری نگر کے قریب پاپور کے علاقے میں، وہاں 3 روز تک مقابلہ جاری رہا عسکریت پسند اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے درمیان، اور برابر 3 دن عام شہریوں اور پولیس کے درمیان بھی تصادم ہوتا رہا. یہ ایک نیا رجحان ہے جو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ خاص کر ساؤتھ کشمیر میں، یعنی جنوبی کشمیر میں، جہاں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے عسکریت پسندوں کے جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے، وہاں یہ دیکھا جا رہا ہے پچھلے 3 مہینے.
یہ پہلے بھی مظاہرے اس طرح کے ہوتے رہے ہیں کئی برس پہلے، مگر آج کے اس قسم کے مظاہروں میں کیا الگ بات نظر آ رہی ہے؟
لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ پہلے بھی مظاہرے ہوئے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کوئی عسکری پرسن, کوئی پرومیننٹ تھا جو مارا گیا, تو اس کے جنازے میں 50,000 تک لوگ شامل ہوئے, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن اب جو ہے یہ پچھلے تقریباً 10 سال سے یہاں جموں کشمیر میں یہ ملٹنسی جو ہے کم ہو رہی ہے. اب پہلے تو روز ہی واقعات ہوتے تھے, کئی واقعات ہوتے تھے, لیکن اب کبھی کبھی ایسے ملٹنسی کے واقعات ہوتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, تو گویا مطلب اس کا لیول بہت کم ہو گیا ہے. لیکن اس کے برعکس لوگوں کا جو ان کے حق میں مظاہرے کرنا, یہ اس میں اضافہ ہونے لگا ہے. یہ حال کے مہینوں میں یہ اچانک یہ ابھار آیا ہے کہ اس قسم کی جو عوامی حمایت کا مظاہرہ ہے, تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا وہ ملٹنسی کا لیول کم ہو رہا ہے, دوسری طرف عوامی حمایت کا مظاہرہ بڑھ رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے, بیچ میں اب درمیان کچھ کم ہو گیا تھا, لیکن اب پھر سے بہت پورے جوش خروش کے ساتھ لوگ نکل آتے ہیں ان کے حق میں مظاہرے کرنے کے لیے, اور پولیس کے سے متصادم ہوتے ہیں. آج ٹیئر گیسنگ ہوئی, جو گولیاں بھی چلتی ہیں, اس میں لوگ مارے بھی گئے ہیں. تو اسی پلوامے میں ایسا ہوا ریسنٹلی, دو نوجوان بھی مارے گئے تھے فوج کی فائرنگ میں, جب وہ مظاہرہ کرنے کے لیے باہر آئے تھے عام دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو یہ اس میں نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی مظاہرے ہوئے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ خاص بات ملٹنس جتنی کم ہو رہی ہے, اچانک یہ عوامی حمایت میں ایک نیا مطلب یہ اضافہ ہو گیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں.
تو اس طرح اگر عام لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, عام لوگ مظاہرے کرتے ہیں, پولیس سے تصادم ہوتا ہے, اس سے کوئی ریاست میں سیاسی عدم استحکام کا تو خدشہ نہیں پیدا ہوتا؟
دیکھیے, یہاں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ پچھلے 26-27 سال سے بھارت کی حکمرانی کے خلاف ایک مزاحمت کی تحریک چل رہی ہے, عسکری تحریک چل رہی ہے, اور کبھی کبھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں ریسنٹلی 2008, 2009, 2010 میں. تو یہ مطلب مزاحمت جاری ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جیسے ہم نے وہ 3 سال کا جو میں نے ذکر کیا ایک سمر انداز دیکھا, جس میں مسلح جو عسکریت پسند شامل نہیں تھے بلکہ عام لوگ تھے, ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے. ریسنٹلی یہاں لگا کہ کچھ بھارتی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں کچھ ہلاکتیں ہوئی تھی ریسنٹلی, ایک جو ہندوارہ میں 5 لوگ مارے گئے تھے پولیس اور فوج کی پاری میں. لگتا تھا کہ اگر حکومت سے ٹھیک سے نہیں ڈیل کر سکی تو دوبارہ ہم سمر انداز کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو لیکن ایسا نہیں ہوا. تو لیکن کبھی بھی کوئی ایک چنگاری کہیں سے آئے گی تو آگ لگا سکتی ہے, اور وہ آگ پھیل سکتی ہے, کیونکہ یہ اس قسم کا ماحول یہاں موجود ہے, اور عام لوگوں میں کافی مطلب کہ انسیکیورٹیز بھی ہیں, غم و غصہ بھی ہے, اور عدم اطمینان بھی ہے. جیسے آج حکومت نے ایک خبر کی پرزور تردید کی, یہاں خبر آئی تھی کہ یہاں ایک سینک کالونی بنائی جائے گی فوج کے لیے, تو اس سے بہت تشویش پیدا ہوئی تھی لوگوں میں, اور حکومت نے اس کی تردید کی ہے. اسی طرح یہاں سے جو کشمیری پنڈت نکل چلے گئے ہیں وادی کو چھوڑ کر, ان کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے, اور بھارتی حکومت چاہتی ہے کہ ان کے لیے الگ سے کالونیاں بنائی جائیں. لوگوں میں اس پر بھی یہاں غم و غصہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے شوق سے ہیں, مسلمانوں کے درمیان بسیں جیسے پہلے رہتے تھے, لیکن ان کے لیے الگ سے کالونی نہیں بنائی جانی چاہیے. تو اگر ایسا کچھ ہوا کہ کالونیز کے لیے ایک بار پھر مرکزی حکومت نے ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ زمین تلاش کریں, اس کی نشاندہی کر آئیڈینٹیفائی کریں, تو یہ سارے کچھ بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت, اور یہاں دوبارہ وہی انرسٹ ہوگا جو ہم نے 2010 میں دیکھا, یا اس سے پہلے 2009 اور 2008 میں دیکھا. تو یہاں حالات اس قسم کے ہیں, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کی ہلاکت پر عوامی مظاہرے, تفصیل بتا رہے یہ تھے سری نگر سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار الطاف حسین, جو صورتحال کا تجزیہ کرنے میں میری مدد کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں یورپ کا, جہاں بوسنیا کے سرب حصے میں آج ہزاروں افراد نے بانیا لوکا کے علاقے میں ایک تاریخی مسجد کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے. جامع مسجد فرحت پاشا کو 1990 کی دہائی میں خانہ جنگی کے دوران سربوں نے منہدم کر دیا تھا. میں نے بوسنیا کے دارالحکومت سرائیوو میں مقیم پاکستانی نژاد انگریزی کے استاد اور سماجی کارکن شہاب یار خان سے اس مسجد کی تاریخی اہمیت جاننا چاہی, تو انہوں نے بتایا,
یہ مسجد بہت قدیم مسجد ہے, اس کو فرہادیہ جامعہ کہتے ہیں, اور یہ بنی علوقہ کا مرکزی مقام تھا, یعنی کہ جو شہر بنی علوقہ ہے جو آج دارالحکومت ہے صدقہ ریپبلکا کا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بوسنیا ہرزیگووینا ان دو انٹیٹیز کے درمیان تقسیم ہے, فیڈریشن اینڈ صدقہ ریپبلکا. اس کے گرد جو ایک چرشیا جس کو ہم مرکزی بازار کہتے ہیں, اس مرکزی بازار کے گرد دراصل یہ شہر نمودار ہوا. تو اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ شہر دراصل اس مسجد اور اس کے ارد گرد جو جس کو ہم وقف کہتے ہیں, جو اس کی جائیداد تھی, اس کے گرد یہ شہر دراصل تعمیر ہوا تھا. اس مسجد کی سب سے بڑی خوبی تو یہ تھی کہ یہ ایک عجیب و غریب طرح کا, اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹرکش ہمارے ہاں جو ایک روایت ہے تعمیرات کے انداز کی, آرکیٹیکچر کی, اور جو بوسنیا کا جو قدیم تاریخی انداز تھا عمارت بنانے کا, یہ اس کا ایک بہت خوبصورت سا امتزاج تھی مسجد. لیکن ہوا یوں کہ اس مسجد کو 1993 میں بالکل منہدم کر دیا گیا, یعنی کہ عین فجر کے وقت 3 بجے صبح اس کو سربوں نے ڈائنامائٹ لگا کے زمین بوس کر دیا.
تو یہ حکومتی سرپرستی میں ہوا یا لوگوں نے کیا؟
نہیں, یہ اس کا ایک بڑی دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہمیں اس کے بعد کے جو ملتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کی یادداشتیں جنہوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں, جن میں سے بیشتر سرب بھی ہیں بنی علوقہ کے, ان کے مطابق کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے گا. تو وہ لوگ صبح جب دھماکے کی آواز آئی, بیشتر ہمیں اکاؤنٹس سے ملتے ہیں, تو یہ لوگ وہاں سے پہنچے, سرب مسلم اور کروٹس جو تینوں وہاں کی بڑی آبادیاں تھیں, انہوں نے دیکھا کہ ملبہ یہ ملبہ ہے سارا کا سارا. تو وہاں پہ باقاعدہ ایک نوحہ کی کیفیت پیدا ہو گئی, لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. کسی کے علم میں نہیں تھا جو لوکل مقامی لوگ تھے کہ اس مسجد کو برباد کیا جانے والا ہے. یہ تمام کا تمام پلان جو ہے یہ دراصل بیلگراس سے بنا تھا, جس کے پیچھے ملاشوویچ اور جو کراجیچ جن کو ابھی حال ہی میں سزا ہوئی ہے, اور اس طرح کے جو بڑے بڑے ان کے سرغنہ تھے, یہ ان کی حکمت عملی تھی, اور اس میں مقامی لوگوں کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو ابھی 15 سال پہلے جب اس مسجد کا دوبارہ سنگ بنیاد رکھا گیا, 1993 میں یہ منہدم ہوئی تھی, تو میں اب یقین کہ ابھی بھی میرے ذہن میں وہ تمام یادیں ہیں اسی طرح سے. اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا وہاں پہ, پتھر مارے گئے تھے مسلمانوں کے اوپر, طرح طرح کے نعرے ان کے اوپر, اور جو سربوں کے خاص ایک نیشنلسٹک فلیگس ہیں وہ جھنڈے وہاں پہ دکھائے گئے تھے, اور باقاعدہ یعنی کہ گولہ باری بھی ہوئی تھی, اور اس میں 2 مسلمان شہید ہوئے تھے. جس کے بعد یہ تمام جو پروگرام تھا یہ فل فور ختم کر دیا گیا تھا اور لوگ واپس آ گئے تھے.
تو پھر یہ اتنے عرصے میں, ہاں اتنے عرصے میں, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اب اس پہ دوبارہ کام شروع ہوا ہے اور اس کا افتتاح ہو رہا ہے.
آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل مختلف منظر ہے 15 سال پہلے کی نسبت. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان گئے, 150 کے قریب تو بسیں گئی ہیں مختلف شہروں سے. اس کے علاوہ جو دوسرے یورپی ممالک سے جو بوسنیا میں ڈایاسپورا ہے وہاں سے بے شمار لوگ یہاں پہ آئے ہیں, ایک بہت بڑی یعنی کہ تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں, لیکن کسی قسم کی بدمزگی دیکھنے میں نہیں آئی, کسی قسم کی کوئی ایسی تقریر نہ تو چرچ کی طرف سے ہوئی سربوں کے, نہ ان کے سرکار کی طرف سے کوئی ایسی بات سننے میں آئی, بلکہ اس کو ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دے ویلکمنگ دی مسلمز بیک ٹو بنی علوقہ. اور اس وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو ایک تحریک یہاں پہ چل رہی ہے گزشتہ 5-6 سال سے کہ یورپ کی طرف قدم بڑھانا ہے, تو ان دونوں اینٹیٹیز کو ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ رودوان کراجیچ کی سزا اور اس کے بعد صدقہ ریپبلکا میں بالکل معمول کے حالات, اور آج بنی علوقہ کی تعمیر نو اور اس پہ سربوں کا ایک طرح سے یعنی کہ باہمی تعاون کا رویہ, معلوم ہوتا ہے کہ بوسنیا جو ہے وہ یورپ کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے.
بوسنیا کے سرب علاقے میں ایک تاریخی مسجد کی دوبارہ تعمیر کے بعد اس کا افتتاح تفصیل بتا رہے تھے دارالحکومت سرائیوو سے پاکستانی نژاد سماجی کارکن شہاب یار خان. اور اب چلتے ہیں مشرق وسطی, جہاں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ راکٹ کے ایک حملے کے جواب میں اسرائیلی جنگی طیارے نے فلسطینی علاقے غزہ میں حماس کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, نازیہ میمن کی زبانی.
سینیچر کو ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے. تاہم سن 2014 سے جتنے بھی اس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں وہ اسلام پسند گروہوں کی جانب سے کیے جاتے رہے ہیں, لیکن اسرائیل ان کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس حملے کے جواب میں طیارے نے غزہ پٹی کے جنوب میں حماس کے 2 دہشت گردانہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. حماس کے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اس حملے میں جنوبی شہر خان یونس میں دو اینٹ کے بھٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے املاک کو تو نقصان پہنچا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دو میزائلوں سے شہر کے شمال میں واقع حماس کے فوجی ونگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو ایک اسرائیلی ٹینک کی فائرنگ میں ایک فلسطینی خاتون اس وقت ہلاک ہو گئی جب خان یونس میں ان کا گھر حملے کی زد میں آ گیا۔ خیال رہے کہ سن 2014 میں ہونے والی 50 روزہ جنگ کے بعد سے یہ اسرائیل اور حماس کے درمیان سب سے پرتشدد چوتھا دن ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست آئے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور کھیل کی خبریں سبا رحمت سے۔
کے شہر لاس ویگاس میں آج باکسنگ کا مڈل ویٹ مقابلہ ہو رہا ہے، جس میں برطانوی باکسر عامر خان اور میکسیکن باکسر سول کینلو الوارز مد مقابل ہوں گے۔ مڈل ویٹ ٹائٹل حاصل کرنے کی اس لڑائی کو جیتنے کے لیے 29 سالہ باکسر عامر خان جیت کے لیے پرعزم ہے۔ عامر خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں پورا یقین ہے کہ وہ الوارز کو ہرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور الوارز کو مجھ سے زیادہ کوئی بھی سخت مقابلہ نہیں دے سکتا۔ میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے رافیل نڈال کو 7-5-6-4 سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی، جبکہ آج کے دوسرے سیمی فائنل میں جاپان کے نشیکوری اور سربیا کے نوواک جوکووچ مدے مقابل ہوں گے۔ کوارٹر فائنل میں برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے جمہوریہ چیک کے تھوماس بیڈک کو 6-3 اور 6-2 سے شکست دی، جبکہ رافیل نڈال نے پرتگال کے جاؤ سوسا کو 6-0-4-6 اور 6-3 سے مات دی۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں سیمونا ہیلپ اور سلوویکیا کی ڈومینیکا مدے مقابل ہوں گی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آج 7 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے نوریچ کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا، جبکہ ایسٹن ویلا کا مقابلہ نیوکاسل سے اور بورنموتھ کی ٹیم ویسٹ بروم کے مدے مقابل ہوگی۔ کرسٹل پیلس سامنا کرے گی اسٹوک کا اور سدرلینڈ کا مقابلہ چیلسی سے ہوگا۔ ویسٹ ہیم سوینسی کے آمنے سامنے ہوگی اور آج کا آخری میچ لیسٹر ایورٹن کے درمیان کھیلا جائے گا۔ رومانین لیگ کے دوران کیمرون کے ایک کلب میں مڈ فیلڈر کے طور پر کھیلنے والے فٹ بالر پیٹرک ایکنگ دوران میچ میدان میں گر کر انتقال کر گئے۔ 26 سالہ پیٹرک متبادل کھلاڑی کے طور پر میدان میں آئے تھے، لیکن محض 7 منٹ بعد ہی وہ زمین پر گر گئے۔ شبہ ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔
کھیلوں کا حوال آپ نے صبر احمد سے سنا۔ بلوچستان میں بدعنوانی کا سرطان، لندن کے پہلے مسلمان میئر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی سیربین میں آنے کو ہے۔ اس وقت شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں فوج اور مسلح شدت پسندوں کے مابین تصادم میں 3 مقامی شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے انہیں مخالف مظاہرے کیے ہیں، جبکہ پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا ہے۔ برطانیہ کے شہر لندن کے پہلے منتخب مسلمان میئر صادق خان نے ساؤتھ وارک کیتھیڈرل کی ایک تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پولینڈ کی دارالحکومت وارسو میں یورپی یونین سے بدگمان حکومتی رویے کے حق اور مخالفت میں مظاہرے جاری ہیں. سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے حکومت میں بڑی تبدیلیاں لاتے ہوئے تجربہ کار وزیر تیل کو تبدیل کر دیا ہے. بنگلہ دیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مقامی صوفی مسلم مشتبہ شدت پسندوں کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان کے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی کے گھر سے 65 کروڑ 18 لاکھ روپے سے زیادہ کی کرنسی کی برآمدگی اور ان کی گرفتاری سے بلوچستان کی حکومت بالخصوص اس میں شامل نیشنل پارٹی کو بڑا دھچکا لگا ہے. اور پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلی کے مشیر برائے خزانہ میر خالد لانگو نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
بلوچستان کے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی کو نئے حکام نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا. ان کو گزشتہ روز بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے الزام میں سول سیکرٹریٹ میں واقع ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا تھا. عدالت نے انہیں 14 روز کے ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. گرفتاری کے بعد نیب حکام نے گزشتہ روز ان کے گھر پر چھاپا بھی مارا تھا. چھاپے کے دوران ان کے گھر سے بہت بڑی مقدار میں کرنسی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا. یہ رقم کتنی مالیت کی تھی اس کے بارے میں ڈائریکٹر جنرل نیب بلوچستان طارق محمود کا کہنا ہے.
ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 65 کروڑ 18 لاکھ اور کچھ ہزار روپے ہے, اور اس میں سے تقریباً 24 لاکھ کے ڈالر ہیں جو کہ 24 کروڑ روپے کے بنتے ہیں, اور اسی طرح 15,000 پاؤنڈ ہے اور تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ کے پرائز اماؤنٹ ہے, اور باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کیش اماؤنٹ ہے.
نیب حکام کے مطابق ان کے گھر سے برآمد ہونے والی کرنسی کی گنتی کے لیے مشینیں تک منگوانی پڑی. ڈی جی نیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی افسر کے گھر سے اتنی بڑی تعداد میں کرنسی برآمد ہونے کی مثال نہیں ملتی.
کاروائیاں تو نیب نے بہت کی ہیں, اس سے پہلے بھی بہت کاروائیاں ہوئی ہیں ایسٹ کے کیس میں بھی اور مس یوز آف اتھارٹی کے کیس میں بھی, لیکن یہ میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی رقم کسی کیس میں ریکور نہیں ہوئی, وہ بھی کیش میں کسی کے گھر سے.
اتنی بڑی رقم کی گھر میں رکھنے کی ایک وجہ ڈی جی نیب نے یہ بتائی,
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پیسہ وہ رکھتے ہوں, کنورٹ کرتے ہوں اور اس کے بعد ہنڈی حوالے کے ذریعے یہ پیسہ باہر چلا جاتا ہوں, اور ابھی یہ جو پیسہ ہم نے پکڑا ہے یہ شاید وہ پیسہ ہے کہ جو کہ ابھی انہوں نے ڈسپوز آف کرنا تھا, اور ڈسپوز آف کرنے سے پہلے ہم نے اس پہ ہاتھ ڈالا.
سابق سیکرٹری خزانہ پر بدعنوانی کا یہ مقدمہ کسی سابق حکومت کے دور میں نہیں بنا بلکہ موجودہ حکومت کے دور میں بنا ہے, بالخصوص اس وقت جب نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر مالک بلوچ وزیر اعلیٰ تھے. ان کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے کہ ان کے دور میں کرپشن میں کمی آئی, لیکن اس کے برعکس ان کے دور میں نہ صرف بدعنوانی کا بڑا اسکینڈل سامنے آیا بلکہ اس حوالے سے جن حلقوں کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں نیشنل پارٹی کے رہنما اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ میر خالد لانگو کا بھی حلقہ شامل ہے, جس سے حکومت اور نیشنل پارٹی دونوں کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. جس کے پیش نظر میر خالد لانگو نے مشیر کے عہدے سے علیحدگی کا اعلان کیا.
بات کے حوالے سے ہیں تو وہ اس پر انڈائریکٹلی مجھ پر وہ چیزیں آتی ہیں, تو میں اپنے قائدین کے حکم پر میر آصل خان بزنجو اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے حکم پر اس عہدے سے آج علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں.
بلوچستان سرکاری فنڈز کی بدعنوانی کے حوالے سے بدنام ہے. اب تک نیب کی جانب سے جو گرفتاریاں کی جاتی رہی ہیں وہ زیادہ تر سرکاری ملازمین کی تھی. حکومتوں میں شامل سیاسی لوگ زیادہ تر طاقت کے اصل مراکز کے قریب ہونے کے باعث گرفتاریوں سے بچتے رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ اس بڑے اسکینڈل کے حوالے سے کسی سیاسی شخصیت کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اس خبر کے تناظر میں میں نے کوئٹہ میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار صدیق بلوچ سے پوچھا کہ صوبے کے سابق سیکرٹری خزانہ کے گھر سے اتنی بڑی رقم نیب نے برآمد کی ہے تو کیا کرنسی نوٹ بلوچستان جیسے بنجر علاقے میں درختوں پر اگنے لگے ہیں؟
دیکھیں, فنانس ڈپارٹمنٹ میں تو کرپشن بڑے عرصے سے پچھلے کئی دہائیوں سے ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ یہ جب کبھی پیسے ریلیز کرتے ہیں دوسروں کو یا بل اپروو کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنا کمیشن وصول کرتے ہیں, اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. اس میں جو ہے بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, تو خاص طور پر جب بڑے بڑے فنڈ ریلیز ہوتے ہیں نا تو اس میں ان کو حصہ ملتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ سلسلہ چل رہا ہے. 85 کے بعد سے تو زیادہ ہو گیا, جب اپنے اس جنرل ضیاءالحق کے زمانے سے اس میں کرپشن کچھ زیادہ ہی ہو گئی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ دو ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ پیسے ریلیز کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, دوسرا فنانس. تو اس میں یہ ریلیز کرتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹ کے لیے پیسے کروڑوں میں اربوں میں, تو اس میں وہاں ہر طرف ان کا شیئر ہوتا ہے. تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ مذاق یہ ہوتا ہے کہ 80% جو ہے وہ ادھر ہی سیکرٹریٹ میں خرچ ہوتا ہے, 25-25% جو ہے مختلف سیکشن کے لوگ لے رہے ہیں. تو اس طرح سے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے, منسٹر ہے, سیکرٹری ہے, چیف انجینئر ہے اور دوسرے اسٹاف ہے, ہر ایک کے 15-20% شیئر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ لیکیج بہت زبردست ہے.
اب ایک دم سے یہ نیب کو ہوش آیا اور انہوں نے ایک افسر کو پکڑا, یہ تو زیادہ وسیع پیمانے پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے.
دیکھیں, میری اطلاع یہ ہے کہ نیب کو ہوش نہیں آیا, بلکہ جو بندہ پکڑا گیا ہے اس نے ڈسکلوز کیا کہ میرے گھر میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں خود. نہیں تو ان کے ٹریڈیشن نہیں ہے نیب والوں کے کسی کے گھر کو ریڈ کرنا, تلاشی لینا. وہ تو صرف اپنی کارروائی اس افسر متعلقہ تک محدود رکھتے ہیں, اسی سے پوچھ گچھ کرتے ہیں, انہیں کو ڈیٹین کرتے ہیں, انہیں کو چھوڑ دیتے ہیں. باقی یہ تو یہ بدبختی اس کی تھی, مشاق رئیسانی کی اپنی تھی کہ اس نے خود ڈسکلوز کیا کہ جی آپ میرے کو کیا پکڑ رہے ہیں, میرے گھر میں اتنے ارب روپے, اتنے کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں.
اچھا, حال ہی میں کچھ فوجی افسران کے بارے میں آیا تھا, وہ ان کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت سبکدوش کر دیا گیا تھا, تو یہ وہ بھی بلوچستان سے ہی متعلق تھے. تو یہ بلوچستان میں یعنی سول اور فوج اور ہر طرح کے ادارے لگتا ہے کہ وہ اس کا شکار ہیں.
دیکھیں, یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تقریباً جو بھی افسر بلوچستان آتا ہے باہر سے, دوسرے صوبوں سے, چھوٹے لیول کا افسر ہے وہ لکھپتی بن کے جاتا ہے, مڈل لیول کا افسر ہے وہ کروڑ پتی بن کے جاتا ہے, بڑا افسر ہے وہ بلینئر بن کے جاتا ہے. تو یہ روایت رہی ہے, یہاں کسی کو نہیں پکڑا گیا. 1947 سے لے کر آج تک باہر سے جتنے لوگ افسر آئے, پوسٹنگ رہی 3 سال 4 سال 5 سال, لوٹ مار کر کے چلے گئے, کسی ایک کو بھی یاد نہیں لگایا.
تو کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے بلوچستان کے ساتھ؟
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو بینیفٹ نہیں ملنے چاہیے. مجھے نظر نہیں آتا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ہر سال جو ہے 55-56 ارب روپے کا ہے, کوئی ایک اسکیم مجھے نظر نہیں ہے. آپ کو جتنی اسکیمیں نظر آئیں گی سارے فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں, کچی کینال ہے, گوادر پورٹ ہے, میدانی ڈیم ہے, پٹ فیڈر ہے, یو نیم اینی تھنگ, بگ بولان میڈیکل کالج ہے, سڑکیں ہیں, آر سی ڈی ہائی وے ہیں, سب کچھ ہے, سب فیڈرل گورنمنٹ کے. پروونشل گورنمنٹ کی تو نظر ہی نہیں آتے. تو اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ لیکیج زیادہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 70-80% جو ہے سیکرٹریٹ پہ پیسہ کھایا جاتا ہے. کہاوت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی سیکرٹریٹ لیول پہ پیسہ جاتا ہے, باقی 20-20% کہاں سے کم ہوگا.
نہیں تو صدیق بلوچ صاحب, یہ بتائیے کہ بلوچستان کے یعنی بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے, بلوچستان ہی کے لوگ اس حکومت میں ہوتے ہیں, ان کے دفاتر میں ہوتے ہیں, کیوں وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کی عوام ترقی کرے, کیوں نہیں چاہتے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں, وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟
دیکھیں, بیسیکلی جو ہے نا وہ جینوئن پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا سائڈ لائن ہو گئی. اپارچونسٹ جو ہے زیادہ تر وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں, وہ گینگ اپ کر ہو جاتے ہیں, کولیشن بناتے ہیں, سب کچھ بناتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, پھر وہ پریشر گروپس بناتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس بناتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اپنے لیے لے کر آتے ہیں. اب مثال کے طور پر وہ جو ہے پرائم منسٹر آیا, اس نے 5 بلین دیے ہیں کوئٹہ شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, کچھ پروجیکٹ کے لیے. اب وہ بہت سارے ایم پی اے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کو سارے ایم پی ایز میں تقسیم کریں. اب یہ تو کروال ہے صرف کوئٹہ شہر کے لیے, بھائی پورے بلوچستان کے ایم پی ایز کو کیوں دے؟ یہ تو صرف کوئٹہ شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے, پروجیکٹ کے لیے ہے. تو اس کو وہ تو باقاعدہ کئی عرصے تک احتجاج ہوتا رہا کہ جی ہم کو اگنور کیا گیا, ہم کو کیوں نہیں دیتے, اس میں سے ہم کو شیئر ملنا چاہیے. تو یہ تو لیول ہے. اور یہ ایم پی اے اسکیم میں جو ہے ہر ایک کے 20-20-24-24 کروڑ روپے جاتے ہیں, ملتے ہیں ہر سال کروڑوں روپے ملتے ہیں, لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا ڈیولپمنٹ.
بلوچستان میں بدعنوانی کے سرطان کی جڑیں گہری ہیں. کوئٹہ سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار صدیق بلوچ. یہاں برطانوی دارالحکومت لندن میں پہلے مسلمان میئر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. پاکستانی نژاد میئر صادق خان کا تعلق حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی سے ہے. تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی نازیہ گلزار.
لندن کے صدر گرجا گھر میں منعقدہ حلف برداری کی تقریب میں میئر صادق خان کے حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صادق خان نے کہا,
My name is Sadiq Khan, I'm the mayor of London.
میرا نام صادق خان ہے اور میں لندن کا میئر ہوں.
انہوں نے مزید کہا کہ وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ لندن نے آج خوف کی بجائے امید کا انتخاب کیا.
I never dreamt that I could be standing here as the mayor of London.
میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے جیسا کوئی شخص لندن کا میئر منتخب ہو سکے گا. میں لندن میں بسنے والے ہر شخص کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنا چاہتا ہوں جو اس شہر نے مجھے اور میرے خاندان کو دیے ہیں.
صادق خان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ لندن کو ایک خوشحال شہر بنائیں گے.
میں لندن شہر کو بہتر بنانے کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو میرے اختیار میں ہوگا, اور میں لندن کے تمام باسیوں کا میئر ہوں گا.
صادق خان کی یہ جیت لیبر پارٹی کے لیے بہت اہم ہے. شہر کی 14 کونسلوں کے نتائج سامنے آنے کے بعد صادق خان نے کنزرویٹو پارٹی کے زیک گولڈ سمتھ پر سبقت حاصل کی. ان کی فتح سے لندن کے سٹی ہال پر 8 برسوں سے جاری کنزرویٹو پارٹی کا راج ختم ہو گیا ہے. میئر کے عہدے کے لیے میدان میں کل 12 امیدوار تھے, جن میں اصل مقابلہ لیبر پارٹی کے صادق خان اور کنزرویٹو پارٹی کے زیک گولڈ سمتھ کے درمیان تھا. صادق خان کو 13,10,143 ووٹ ملے, جبکہ ان کے مخالف زیک گولڈ سمتھ کو 9,94,614 ووٹ ملے. لندن کے میئر کو ٹرانسپورٹ, پولیس, ماحولیات, ہاؤسنگ اور پلاننگ جیسے اہم شعبوں میں مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے, اور لندن اسمبلی کے ارکان میئر کی پالیسیوں پر نظر رکھتے ہیں. لندن شہر کی اسمبلی گریٹر لندن اتھارٹی کے بجٹ کی منظوری میں بھی کردار ادا کرتی ہے. میئر کی پالیسیوں کو لندن اسمبلی مسترد بھی کر سکتی ہے اور مجوزہ بجٹ میں ترمیم کا اختیار بھی رکھتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کے 2/3 ارکان کی منظوری درکار ہوتی ہے. لیبر پارٹی کے رہنما جیرمی کاربن نے کہا کہ کنزرویٹو پارٹی کے امیدوار زیک گولڈ سمتھ نے صادق خان کے خلاف کردار کشی کی مہم شروع کی اور انہیں شدت پسندوں سے جوڑنے کی کوشش کی, جس سے لیبر پارٹی کو فائدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اس منفی پروپیگنڈے کے رد عمل میں گھروں سے نکلے اور انہوں نے صادق خان کو ووٹ ڈالے.
یہ تھی نازیہ گلزار, اور اب ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
بھارت میں گزشتہ 15 برس کے دوران جن مجرموں کو ذیلی عدالتوں نے موت کی سزا سنائی تھی, ان میں سے 95% سے زیادہ مجرموں کی موت کی سزا اعلی عدالتوں نے ختم کر دی تھی. ان مجرموں کی موت کی سزا یا تو سزائے قید میں تبدیل کر دی گئی یا انہیں بری کر دیا گیا, لیکن ذیلی عدالت سے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک مقدمے کے پہنچنے کا عمل اتنا طویل ہے کہ موت کی سزا پانے والے قیدی برسہا برس تک پھانسی سے بھی زیادہ تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں. یہ تجزیہ دلی کی نیشنل لا یونیورسٹی کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذیلی عدالت سے سپریم کورٹ میں اپیل تک کا موت کا طویل انتظار ایک بے مثال اذیت ہے جو پھانسی سے بھی بدتر ہے. نیشنل لا یونیورسٹی نے 2013 اور 2015 کے درمیان جن 385 مجرموں کو موت کی سزا سنائی گئی تھی, ان میں سے 373 مجرموں سے بات کرنے کے بعد اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک میں جن مجرموں کو موت کی سزا سنائی گئی ان میں سے 76% کا تعلق پسماندہ ذاتوں, دلت اور مذہبی اقلیتوں سے ہے. یہ سبھی اقتصادی طور پر غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بیشتر ابتدائی اسکول کی تعلیم سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انصاف کا عمل ناکام ثابت ہو رہا ہے. بیشتر قیدیوں کا کہنا ہے کہ انہیں مخصوص بیانات دلانے کے لیے دوران حراست ایزائیں دی جاتی تھیں. بیشتر قیدیوں سے سادے کاغذات پر دستخط لیے گئے تھے. بہت سے سزا یافتہ قیدیوں کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو ثبوت پولیس نے پیش کیے تھے وہ فرضی تھے. لا یونیورسٹی کی رپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ ملک کی جیلوں کی حالت یوں تو معمول کے قیدیوں کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہے, لیکن جن قیدیوں کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے ان کے لیے الگ کمرے ہیں, جن میں بیشتر قیدیوں کو سپریم کورٹ میں ان کا حتمی فیصلہ ہونے تک برسہ برس تک موت کی سزا کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ان کمروں کی لائٹ دھیمی ہوتی ہے اور اکثر کھڑکی بھی نہیں ہوتی. بیشتر قیدی پوری طرح سو نہیں سکتے اور گہری مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بھارت میں وزارت داخلہ یا محکمہ جیل یا وزارت قانون و انصاف کسی کے پاس بھی پورے ملک کی مختلف عدالتوں میں موت کی سزا پانے والوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ماہرین ایک عرصے سے حکومت کو متنبہ کرتے رہے ہیں کہ ملک کے انصاف کا نظام ناکام ہو رہا ہے. ایک طرف پولیس کے غیر پیشہ ورانہ طریقے تفتیش اور دوسری جانب عدالتوں پر کروڑوں مقدمات کی سماعت کے غیر معمولی بوجھ سے انصاف کا پورا نظام شدید دباؤ میں ہے. اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تقرری کا عمل بھی اتنا پیچیدہ اور طویل ہے کہ ملک کی ہائی کورٹوں میں ججوں کی تقریباً نصف سیٹیں خالی پڑی ہیں. چند ہفتے قبل ملک کے چیف جسٹس حکومت سے ججوں کی خالی جگہوں کو پر کرنے کی اپیل کرتے ہوئے رو پڑے تھے. ہائی کورٹوں میں 1 کروڑ سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں. مجموعی طور پر ملک کی عدالتوں میں 3.25 کروڑ کیسز زیر سماعت ہیں. انہیں پورا کرنے میں 10 برس لگیں گے. مقدمات کی طویل مدت اور انصاف حاصل کرنے کی مہنگی قیمت کے سبب ملک کے عام آدمی کے لیے انصاف رسائی سے باہر ہو چکا ہے. جمہوریت میں عدلیہ اور انصاف کا عمل عوام کی آخری امید اور پناہ گاہ ہے. انصاف کے عمل کا ناکام ہونا ملک کے جمہوری اداروں کے کمزور ہونے کا غماز ہے. انصاف جمہوریت کا بنیادی پہلو ہے. اگر انصاف کا عمل ملک کی بیشتر آبادی کے لیے ناکام ہونے لگے تو یہ اس معاشرے کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. حکومت اور ملک کی عدلیہ دونوں کے لیے یہ تشویش کا باعث ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے. میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی زبول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست آئے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-1113. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
بی بی سی.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. اب یہی میرا کلمہ ہے اور یہی میرا مذہب.
کئی دنوں سے لوگوں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ کیا اس عید پر انڈسٹری کے دونوں خان ٹکرائیں گے یا نہیں. ویل تو خبر یہ ہے کہ اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے. جی ہاں، سلمان خان کی سلطان عید پر آئے گی جبکہ شاہ رخ کی فلم رئیس کی ریلیز ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی ہے. لگتا ہے انڈسٹری کے کرن ارجن دوبارہ اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتے.
ہر بات ابھی تک مجھے چپتی ہے. ساری میڈیا، جنتا، منتری سنتری، ساری دنیا جاننا چاہتی ہے ہم دونوں کے دل میں ایکچولی کیا ہے. میں پریم ہوں، سب کے لیے پریم رکھتا ہوں. میں بھی دل والا ہوں، سب کے لیے دل میں محبت ہی رکھتا ہوں. نائس ٹو میٹ یو دل والا. نائس ٹو میٹ یو پریم. دوستی میں 19-20 تو مست ہے نا، ہوتی رہتی ہے.
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. جانتے ہیں کہ سونم کپور نے ایک پرسنل ایپ لانچ کیا ہے. پرینکا چوپڑا کی بہن میرا چوپڑا کیا کہتی ہیں انڈسٹری کے بارے میں. بپاشا کے ریل لائف ہسبینڈ نے انہیں کس طرح شادی کی مبارکباد دی.
بہت ہی خوشی ہے مجھے، بہت خوشی ہے. تو آئی وش بپاشا اینڈ کرن گروور آل دی بیسٹ.
ہاں، آج بات کریں گے انوشکا شرما کی.
کالا جادو ہے یہ ہمارے لیے. ویرسا کی جان سے قیمتی کچھ بھی نہیں.
ایک ہی انسان ہے جو کوئرسا کی جان بچا سکتا ہے،
میواڑ والا بابا.
تو چلیں آگے بڑھنے سے پہلے اس ہفتے کی نئی فلم کی بات کر لیں. یوں تو اس ہفتے 3 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، سنی لیونی کی ون نائٹ سٹینڈ، منوج باجپائی کی ٹریفک اور شرمن جوشی کی لندن 1920 جو ایک ہارر فلم ہے. ہمارے فلم کریٹک ارنب بینرجی ہمیشہ کی طرح فلم دیکھ چکے ہیں. جی ارنب،
یہاں پہ کہانی جس طرح کی ہے وہ سو ہے سو ہے، لیکن اس کے بعد جو ایلیمنٹس ڈالے گئے ہیں بہت ہی بچکانے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہنسی آتی ہے. مطلب وہ ہارر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہنسی آتی ہے. میں 1920 لندن کو 5 میں سے 1 دوں گا.
تو पब्लिक की बात भी सुन लेते हैं।
एक्चुअली वो पिक्चर स्टोरी है, हॉरर मूवी में सस्पेंस वगैरह ये सब है ही नहीं कुछ।
मैं सो गया था।
1920 जैसा ट्रेलर बनाया, कुछ भी नहीं डर लगा।
वो एक कॉमेडी स्टार है, वो कॉमेडी करे ज्यादा बेटर।
शर्मन जोशी के नाम पे एक स्टार दे दूंगा और क्या बोलूं।
मैं तुमसे वादा करता हूँ शिवांगी कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। मैं उस डायन को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा।
ओहो, पब्लिक तो खासी मायूस लगती है भाई। फिल्म लंदन 1920 की हीरोइन मीरा चोपड़ा है, जो कि प्रियंका चोपड़ा की कजन है। इस फिल्म से मीरा को काफी उम्मीदें थी। यूं तो मीरा ने फिल्म गैंग ऑफ घोस से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था और उस फिल्म का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। तो मीरा जी, प्रियंका की कजन होने का क्या फायदा हुआ?
प्रियंका का नाम कांट गेट मी अ मूवी बिकॉज हिंदी हैज बिकम वेरी प्रोफेशनल। यू गेट अ मूवी ओनली इफ यू सूट दैट रोल। स्क्रीन पे तो लोग मुझे ही देखेंगे, बट प्रियंका की बहन एक ये एडवांटेज दे देती है कि रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, विच नॉट एवरी न्यू कमर गेट्स इट।
वैसे मैडम जी, खाली इज्जत से काम नहीं चलेगा, काम तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा।
सांसें भी तेरे बिना मैं ना जाने क्यों बेवजह। मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली
सोनम कपूर क्या कुछ नहीं करती, बड़ी बड़ी फिल्में करती हैं, फैशन आइकन हैं, कई बड़े प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं और तो और सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव हैं। लेकिन अब उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए वो अपने फैंस के साथ बराह रास्त जुड़ जाएंगी। तो सोनम, आपके पेरेंट्स तो आप पर बहुत फख्र महसूस करते होंगे।
मेरी जो माँ है और मेरे जो डैड है वो बहुत ही इरिटेट हो जाते कि जब मैं शूटिंग करती हूँ घर पे या कुछ करती हूँ घर पे, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ। वो कभी कभी बोलते हैं, बेटा तुम बाहर क्यों नहीं जाती हो, तुम दोस्तों से मिलती क्यों नहीं हो, तुम ये क्यों नहीं करती हो, क्या नहीं कर। तो इस वक्त मैंने डैड को बोला कि मैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए जब मैंने उनको समझाया कि क्या है।
मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो।
हाल ही में बिपाशा बसु शादी के बंधन में बंध गई। असल जिंदगी में तो अब उनके शौहर है करण सिंह ग्रोवर, लेकिन एक और ग्रोवर हैं जो उनकी शादी से काफी खुश नजर आ रहे हैं।
बिपाशा तो मैं उसका पहला को स्टार था और फिल्म जिसमें मैं बिपाशा का पति बना था, और बहुत ही खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। बिपाशा बहुत ही ना सिर्फ गुड एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल, शी इज अ वंडरफुल पर्सन एज वेल। तो आई विश बिपाशा एंड करण ग्रोवर ऑल द बेस्ट।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस जल्दी ही एक साथ फिल्म करने वाले हैं और सिद्धार्थ इस फिल्म के लिए एक नए लुक में नजर आएंगे। क्या बात है, सिर्फ पहले से ज्यादा हैंडसम लगने की तैयारी है। तो ये बताएं कि इस फिल्म के बारे में कितने एक्साइटेड हैं?
वेरी एक्साइटेड। जैकलिन के साथ एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ जैकलिन सारी एक्साइटमेंट ले आती है। सो एज यू कैन सी इनकी लाफ और इनकी एक्साइटमेंट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट शूटिंग विद हर।
अब आप जैकलिन की ज्यादा तारीफ ना करें वरना आलिया को मनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।
ये वो अदाकारा हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो और सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ डेब्यू किया। अनुष्का शर्मा ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में बॉलीवुड के किंग खान के साथ डेब्यू किया था। फिल्म कामयाब रही और अनुष्का भी, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म बदमाश कंपनी को मिक्स रिएक्शन मिला। रणवीर कपूर के साथ अपनी तीसरी फिल्म बैंड बाजा बारात करके उन्होंने यशराज के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। ये फिल्म भी खासी कामयाब रही। फिल्म बॉम्बे वेलवेट की जैज सिंगर रोजी हो या पंजाबी कुड़ी श्रुति कक्कड़, दिल धड़कने दो की फराह अली या पीके की जग्गू, अनुष्का ने हर किरदार को बखूबी निभाया।
I would actually love to do a biography, but I don't know which one, but I would love to play that. I think that बहुत उसमें काम जाता है, मजा आता है, आपको कुछ यू नो एक अलग इंसान के बारे में समझने को मिलता है। I'm sure it adds to you as a person also. So I would love to.
हम लोग जानते हैं कि फिल्मों से पहले अनुष्का मॉडलिंग करती थी। वो बैंगलोर में शॉपिंग कर रही थी कि मशहूर फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने अनुष्का को लैक्मे फैशन वीक का ऑफर दिया। अनुष्का फिल्म NH10 बनाने के बाद प्रोड्यूसर भी बन गई। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान चोटें लगने के बावजूद उन्होंने अपनी शूटिंग जारी रखी।
I've had bruises, maximum bruises. Like I would not know. I would wake up in the morning and then I would see like bruises and I didn't know where they came from. You know, like the adrenaline is so high the time that you're shooting that you don't feel the pain. You don't. It's only when you know it's all down, the makeup is off and everything. That's when all the pain comes in. It actually is like that. So I don't even actually used to take off my makeup till I got to the room because I would start feeling that in the journey only otherwise back from the set.
जितनी अपनी फिल्मों से खबरों में रहती हैं, उतनी उनकी पर्सनल लाइफ भी मीडिया में छाई रहती है। मॉडलिंग के दौर में उनका नाम एक मॉडल जुहेब यूसुफ से जोड़ा गया। उसके बाद बैंड बाजा बारात के उनके को-स्टार रणवीर सिंह का नाम भी उनसे जोड़ा गया और आजकल वो इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को डेट कर रही हैं। अनुष्का इंडस्ट्री के तीनों खानों के साथ या तो काम कर चुकी हैं या कर रही हैं। आमिर और शाहरुख के बाद अब वो सलमान खान की फिल्म सुल्तान में उनकी हीरोइन है।
यो से हरियाणा की शेरनी और सुल्तान की जान आरफा।
इस साल उनकी फिल्म सुल्तान तो आ रही है, उसके अलावा अनुष्का की एक और फिल्म तैयार हो रही है और वो है करण जौहर की ऐ दिल है मुश्किल। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।
सैरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन स्टूडियोज में तकनीकी फरायज अंजाम दिए डोमिनिक डेलागी ने और इस्लामाबाद स्टूडियोज में आमिर सिद्दीक ने। सैरबीन की टीम और उमर अफरीदी की तरफ से खुदा हाफिज और शुमाइला खान से खबरों का खुलासा सुनते चलिए।
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں فوج اور مسلح شدت پسندوں کے مابین تصادم میں تین مقامی شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے انڈیا مخالف مظاہرے کیے ہیں، جبکہ پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا ہے۔ برطانیہ کے شہر لندن کے پہلے منتخب مسلمان میئر صادق خان نے صدق کیتھیڈرل کی ایک تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بوسنیا کی جنگ کے دوران سربوں کے علاقے بنجا لوکا میں واقع تباہ ہونے والی ایک تاریخی مسجد کو بحالی کے بعد اسے دوبارہ کھولے جانے کے موقع پر ہزاروں افراد جمع ہیں۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں یورپی یونین سے بدگمان حکومتی رویے کے حق اور مخالفت میں مظاہرے جاری ہیں۔ سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے حکومت میں بڑی تبدیلیاں لاتے ہوئے تجربہ کار وزیر تیل کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔